والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلي وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ اعراف میں نام پارے میں یہ آیات مبارکہ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے من یاد اللہ فہو والمحتدی. ہدایت یافتہ وہ ہے جسے اللہ کریم ہدایت عطا فرماتے ہیں. ومن یضلل اور جسے اللہ کریم گمراہ کر دیتے ہیں. فأولئک هم الخاسرون ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بہت سے جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کردار اس طرح ہو گیا ہے جیسے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہو. ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس قلوب تو ہیں دل تو ہیں لا یفقہون تفقہ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے شعور نہیں ہے سمجھتے کچھ نہیں ہے. وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہیں ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولائک کالانعام بلکہ وہ جانوروں جیسی زندگی جیتے ہیں چوپاؤں جیسی زندگی جیتے ہیں. بل ہم ادل بلکہ وہ چوپاؤں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اور وہ لوگ ہیں اولائک ہم الغافلون جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد جو رکھی ہے انسانیت کی وہ ہے بندے کا اپنے خالق اپنے مالک اپنے پروردگار سے تعلق اور ایمان باللہ. اگر یہ نور ایمان نصیب نہ ہو تو انسان محض دنیاوی زندگی اس کے مادی نفع و نقصان اس کے مادی لذائذ میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اگر کسی کو زیادہ پیٹ بھر کھانا ملتا ہے تو اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھ لیتا ہے سرمایہ جمع ہو جاتا ہے تو اس پہ فخر کرتا ہے. چند روزہ زندگی میں وقتی طور پر اقتدار و اختیار نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اسے جو آنکھیں دی گئیں وہ ان سے دیکھ نہیں رہا، جو دل دیا گیا اس سے سمجھ نہیں رہا، جو کان دیے گئے ان سے بات کو سن نہیں رہا۔ یوں تو یہ کان چوپاؤں کے پاس بھی ہیں، درندوں کے پاس بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ان کے بدن میں بھی دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن ان کا دل انوارات و تجلیات باری قبول نہیں کرتا۔ ان کی آنکھیں دنیا سے آگے بڑھ کر نتائج کو اور آنے والے وقت کو نہیں دیکھ سکتی، ان کے کان اس آواز کو نہیں سن سکتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ تو اگر کسی انسان نے بھی کانوں سے یہی مادی آواز سنا، آنکھوں سے اسی مادی دنیا کو دیکھا اور سمجھا، دل سے اسی سے محبت کی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ چوپاؤں کی زندگی جیتا ہے، درندوں کی زندگی جیتا ہے، جانوروں کی زندگی جیتا ہے، روزی پیدا کرنا، اپنے لیے کوئی ٹھکانا بنا لینا، کوئی کھو بنا لینا، گھر بنا لینا، گھونسلہ بنا لینا، بچے پالنا، یہ سارے کام جانور، درندے، پرندے، یہ اللہ کی ساری مخلوق یہ سارے کام کرتی ہے۔ اگر انسانی زندگی کا بھی مطلب صرف اتنا ہو کہ میرے پاس گھر اچھا ہو، میرے پاس کھانے کو بہت کچھ ہو، میں اپنے بچوں کو پال لوں، تو اس میں اور چارپائی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ انسان کو تو یہ عظمت نصیب ہے کہ اسے براہ راست رب العالمین سے رشتہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوموں میں اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے اوقات کے لیے مبعوث، اپنے زمانوں کے لیے مبعوث ہوتے رہے، کہاں کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور بیک وقت ایک ہستی تمام زمانوں کے لیے اور تمام زمینوں آسمانوں کے لیے اور آنے والے سب زمانوں اور انسانوں کے لیے صرف ایک ہستی مبعوث ہوئی، اور اس ہستی میں اللہ نے وہ قوت ودیت فرمائی کہ جب تک یہ عالم آب و گل قائم ہے، قیام قیامت تک جب بھی کوئی چاہے ان کی انوارات و برکات سے اپنے سینے، اپنے دل کو روشن کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں میں وہ جلا پیدا کر سکتا ہے کہ وہ تجلیات باری کو دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو دیکھیں، اپنے کانوں میں وہ حساسیت پیدا کر سکتا ہے کہ اسے اللہ جل شانہ کی بات سنائی دے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائی دیں، اور اپنے دل میں وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ ارشادات باری کو اور ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے۔ ہمارے ہاں بات بہت گڑ مڈ ہو گئی ہے، گڑمٹ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ یہاں ایک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ کپڑے خراب ہوں، بندہ بدحال ہو، بھوکا پیاسا ہو، تو وہ بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے، اور اس پہ مثالیں دی جاتی ہیں عہد ہجرت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ یہ درست ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو کجا بود دنیا با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت اور صحابہ کرام کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کا مال و دولت جائز طریقے سے حاصل کرنا اسلام میں منع ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی حال میں رہے؟ ہرگز نہیں. یہی مدینہ منورہ جہاں صحابہ کئی کئی دن فاقوں سے رہتے تھے، جہاں لباس میسر نہیں ہوتا تھا، اسی مدینہ منورہ میں کیسر و کسرا کی سلطنتیں فتح ہو کر مال غنیمت آئے اور سونا چاندی اور زر و جواہرات اس کی گلیوں میں سماتا نہیں تھا. اہل نبوی علیہ صاحب صلات و السلام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر گر گئے تو بے ہوشی کا عرب ایک علاج کرتے تھے، پاؤں سے اس جگہ کو گردن میں کسی رب کو دباتے تھے تو بے ہوش آدمی کو ہوش آ جاتا تھا. تو جب دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ رہے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، تو آپ نے فرمایا اسے وہ بے ہوشی نہیں ہے جس کا تم علاج کر رہے ہو، یہ بھوک سے بے ہوش ہے. اور پھر کاشان نبی علیہ صاحب صلات و السلام سے دودھ کا ایک گلاس منگوایا گیا جسے سب حاضرین محفل نے بھی پیا اور انہوں نے بھی سیر ہو کر پیا. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ان کے حصے میں وہ قالین آئے جو کسرے فارس کی خوابگاہوں کے تھے، وہ مال غنیمت میں ان کے حصے میں آئے اور ان کے کمرے میں بچھے ہوتے تھے تو گزرتے تھے تو پاؤں ٹخنوں ٹخنوں قالین میں پھنس جاتا تھا. فرماتے تھے ابو ہریرہ اس نرم قالینوں پہ اکڑ نہیں، اپنا وہ عالم یاد رکھ جب تو بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. بھوک ہم نے ایک زیادتی یہ کی ہے کہ اب بھی آج بھی اگر ہم اہل اللہ کے اور نیک لوگوں کے حالات پڑھیں تو بڑی تاکید سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، یعنی اچھا مسلمان ہونے کی ایک دلیل بنا دی گئی ہے. حالانکہ یہ قید نہیں ہے. جب یہ افلاس تھا، جب حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہوتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بھی کروڑ پتی تھے. مدینہ منورہ میں پانی کا جو کنواں تھا وہ یہودیوں کی ملکیت تھا اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، قیمتن پانی دینے سے بھی گریز کرتے تھے، قیمت لے لیتے تھے، پانی تھوڑا دیتے تھے، پریشان کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اگر یہ کنواں خرید لے اور وہ مسلمانوں کو دے دے تو میں اسے جنت کے بدلے، اس کے بدلے جنت کا ایک عالی شان کنواں عطا کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے یہودیوں سے قیمت طے کر کے آدھا کنواں انہوں نے بیچا، انہوں نے آدھا خرید لیا، جس یہودی کا تھا اس سے آدھا خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر لیا. اور کچھ عرصہ بعد اس نے کہا میں دوسرا آدھا بھی بیچتا ہوں. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں فاقوں میں بھی رہتے تھے، لیکن حضرت عثمان اپنی اس دولت امارت کے ساتھ وہ خوش قسمت مسلمان تھے جنہیں یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح نصیب ہوا اور جنہیں ذنورین دو نوروں والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لخت جگر دو نورے چشم جس کے گھر میں تھے. ایک کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی عطا کر دی. کسی غزوہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم جمع کرنے کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سونے کی اشرفیوں سے کا ڈھیر لگا دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو جنت تو اس کا حق ہوگی. صورت حال یہ تھی کہ انتہائی مفلسی انتہائی غربت میں بھی انہوں نے کفر سے سمجھوتا نہیں کیا, دین پر قائم رہی. اور اللہ نے جب فراقی دی, قیصر اور کسرا کی ریاستیں فتح ہوئیں, یمن کے خزانے آئے, غزوہ خندق میں خندق تقسیم کر دی گئی تھی آٹھ دس دس گز چھوٹے چھوٹے صحابہ کے گروپوں پر کے مل کر کھودے, تو ایک جگہ ایک ایسی چٹان آ گئی جو کٹ نہیں رہی تھی. تو کسی نے یہ رائے دی کہ یہاں خندق کو تھوڑا سا ترچھا کر کے آڑا کر کے تو اس چٹان کے ساتھ سے اس طرح گزر, مقصد تو خندق بنانا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس گروپ میں تھے, انہوں نے عرض کی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک سے لائن کھینچ کر دی ہے اسے ہٹانا ہمارے بس میں نہیں, اور اگر ہٹانا ہے پھر تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جائے, آپ اپنی لکیر مٹا کر دوسری لکیر بنا دیں تو اور بات. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کی گئی, حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے اور آپ نے وہ پتھر توڑنے والا اوزار جب اس وقت تھا وہ خود آپ نے اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی تو ایک روشنی کا ایک شعلہ لپکا چکا چوند ہو گئی, دوسری ضرب لگائی پھر اسی طرح سب کی آنکھیں پھیرا ہو گئیں, تیسری ضرب لگائی تو اسی طرح روشنی کا جھپاکا ہوا اور پتھر ٹکڑوں میں بٹ گیا ٹوٹ گیا. بہت بڑی چٹان تھی بہت مضبوط تھی, ریزہ ریزہ ہو گئی, اور صحابہ نے اٹھا کر بار پھینکنا شروع کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ روشنی ہوئی تو ایک روشنی میں مجھے کسرا کے محل اور خزانے دکھائے گئے, دوسری روشنی میں میں نے قیصر کے محلات اور خزانے دیکھے, تیسری روشنی میں میں نے یمن کے خزانے دیکھے, اور انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام انہیں فتح کریں گے اور ان سب کی دولت اسی مدینہ منورہ میں ان کے قدموں میں پڑی ہوگی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب منافقین اور کفار دیکھ رہے تھے کہ سارے عرب کے مشرکین اکٹھے ہو کر ایک چھوٹے سے گاؤں مدینہ منورہ پر امڑ پڑے ہیں, انہیں تو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, بلکہ منافقوں نے کہا تھا غر رہا اولا دینہم, انہیں ان کے دین نے بہت غلطفہمی میں ڈال دیے, وہ غلطفہمی اب دور ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ساری فتوحات تمہارے قدموں میں آئیں گی, اور پھر آپ کی وہ پیشگوئی برحق ثابت ہوئی اور یمن کے خزانے, قیصر اور کسرا کے خزانے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے, صحابہ کرام میں بانٹے گئے. جب بھی مال غنیمت آتا تھا اکابر صحابہ کو ان کی حیثیت کے مطابق اس سے حصہ ملتا تھا جنہوں نے ہجرتیں کی, جنہوں نے اس وقت تکلیفیں اٹھائی جب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, جنہوں نے گھر لٹائے اپنی جائیدادیں چھوڑی, اپنی آل اولاد کھیس قبیلے دوست عزیز سب چھوڑ کر ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں مدینہ آ بسے, ان کا حصہ جب تک وہ رہے مال غنیمت میں رہتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا حوالہ اکثر دیا جاتا تھا کہ آپ سوکھی روٹی بگو بگو کر کھا رہے تھے, لیکن ہمیشہ یہ عالم نہیں رہا جب فتوحات آئیں تو حضرت علی کی خدمت میں بھی کروڑوں کا حصہ آیا، اور حضرت حسنین کریمین اگر ارب پتی نہیں تھے تو کروڑ پتی ضرور تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا مسلمان وہی ہے جس کے پاس نہ کپڑا ہو، نہ جوتا ہو، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو. یہ تصور غلط کر لیا گیا ہے. بلکہ اسلام یہ ہے کہ بندے کا تعلق جب رب العالمین سے کام ہو جاتا ہے بتفعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انتہائی تنگدستی اور افلاس بھی اس کے اس رشتے پہ اثر انداز نہیں ہوتا. وہ تکلیفیں سہتا ہے لیکن اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھتا ہے، غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکتا. اور جب فراخی آتی ہے، دولت آتی ہے، سہولت آتی ہے، تو مال و زر دنیا یا حکومت و سلطنت یا اقتدار و اختیار اسے اللہ سے دور نہیں کر دیتا، بلکہ اس حال میں بھی وہ اللہ ہی کا اطاعت گزار رہتا. اور جب یہ مال و دولت دنیا کا مدینہ منورہ میں ڈھیروں آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے افلاس اور تنگ دستی میں اللہ کی اطاعت کرنا تو آسان ہے، اس مال و دولت اور اقتدار و اختیار کے ساتھ اللہ کی غلامی کرنا شاید کہیں نفس ہمارے متکبر نہ ہو جائے. بلکہ صاحب مال و زر ہونا، حلال ذرائع سے رزق کمانا اور نیکی پہ اسے خرچ کرنا، اور صاحب اقتدار ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ مفلس کی اطاعت سے کروڑوں گنا اعلیٰ درجہ ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اچھی بات ہے کوئی گناہ نہیں کرے گا، لیکن جب وہ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو اس کا کیا درجہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود کو روکتا اس لیے ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے میں وہ کروں گا جو میرے رب کا فیصلہ ہے. اس کا درجہ بہت زیادہ. ایک اندھا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہی نہیں، اس کے پاس نظر ہی نہیں. اس کی نظر درست ہے لیکن اس کی نظر جدھر بھی جاتی ہے نیک اور خدا کے خوف اور اللہ کی محبت سے لبریز ہوتی ہے، اور کوئی برائی نہیں ہوتی اس میں. تو یہ جو تصور ہمیں دے دیا گیا ہے کہ نیک مسلمان صرف وہ ہیں جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، یا جنگلوں میں نکل جائیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، یہ غلط ہے. بلکہ مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے تعلق اور نبی کی غلامی کو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم جانے، بھوک میں، افلاس میں، بیماری میں، صحت میں، یا فراخی میں، مال و دولت میں، اقتدار و اختیار میں، قصر سلطنت میں بستا ہو تو بھی اللہ کا بندہ ہو، اور مزدوری کرتا ہو تو بھی بندہ اللہ کا. مسلمان تو اللہ نے اس امت کو سرفراز ہی اس نعمت سے فرمایا ہے کہ یہ سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امہ، جتنی امتیں گزری ہیں تم آخری امت ہو اور سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں پیدا ہی دوسرے انسانوں کی رہنمائی اور ان کو سنبھالنے کے لیے کیے. تم وہ لوگ ہو جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی، اپنا آرام دوسروں پر نچھاور کرتے ہو، اور نوع انسانی کا بھلا چاہتے ہو، نسل آدم کا بھلا چاہتے ہو، ساری انسانیت کا بھلا چاہتے ہو. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی کو عام کرتے ہو، عدل و انصاف کو عام کرتے ہو، بھلائی پھیلاتے ہو، وطن ہونا میں منکر اور ظلم جور ستم اور برائی کو روکتے ہو. جو منظر کشی قرآن حکیم نے مسلمان کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے جیے کہ اس کا وجود نیکی کو پھیلانے کا سبب بنے اور اس کا وجود برائی کو روکنے کا سبب بنے, وہ دوسروں کے لیے جیتا ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, یہ سارا اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے, تمہارا ذاتی تعلق ہے رب العالمین کے ساتھ, اور تم وہ کرتے ہو جس پر تمہارا رب تم سے راضی ہوتا ہے. تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ مسلمان دینی معلومات کا ذخیرہ بھی اس کے دل میں, اس کے ذہن میں, اس کے سینے میں موجود ہو, اس کی نظر قرآن پر ہو, اس کی نظر حدیث نبوی پر ہو, اس کی نظر احکام دین پر ہو, دنیا کے علوم کا بھی ماہر ہو اور دنیا کے فنون کو بھی جانتا ہو اور کافر کی نسبت بہتر جانتا ہو. جنگ ہو جائے تو فنون حرب و ضرب سے واقف ہو, امن ہو تو قواعد عدل و انصاف سے واقف ہو, اور جس شعبے میں ہو اس میں حق و انصاف کا بول بالا کر دے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے غضب سے اور اللہ کی گرفت سے بچا کر انہیں اللہ کی محبت سے آشنا کریں. یہ اسلام نہیں ہے کہ کوئی گوشہ نشین ہو جائے, کوئی جنگل میں چلا جائے, کوئی کام کاج چھوڑ دے, کوئی بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دے, تو اس میں اسلام کی کون سی خدمت ہے؟ بعض بزرگوں کے احوال میں ملتا ہے عمر کے ایک حصے میں وہ جنگلوں میں چلے گئے, تنہائی میں چلے گئے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن وہ لوگ ایسے انقلاب آفری لوگ تھے کہ حکومتوں اور ریاستوں کو ان کے وجود سے خطرے پیدا ہو گئے تھے. اس قدر لوگوں میں انہوں نے تبدیلی کی اور اس قدر لوگوں کو برائی سے روکا اور اس قدر لوگوں کو اچھائی پہ جمع کیا کہ بادشاہوں اور سلطنت کے والیوں نے انہیں جبرن شہروں سے نکال کر جنگلوں میں پھینک دیا اور ان سے ملنے پہ پابندیاں لگا دی. کوئی بھی ولی اللہ اپنی مرضی سے کسی جنگل میں نہیں جا بس, خواہ وہ بایزید بستامی ہوں یا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ما. یہ وہ لوگ تھے جو اس قدر انقلاب آفری لوگ تھے اور جنہوں نے اتنا کام کیا کہ حکمرانوں کو ان سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو ہماری سلطنت کے لیے چیلنج بن جائے گا, شخصی بادشاہت کے لیے یہ چیلنج بن جائے گا, اور ہم جب حکمرانوں پہ بھی لوگ گرفت کرنے لگے کہ تمہارا یہ کام شریعت کے خلاف ہے, تو انہوں نے کہا یہ سارا تو ان بابوں کا فساد ہے. اس کے باوجود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عالی مناصب اور عالی مقامات کے لوگ تھے, لیکن مناظر تصوف و سلوک میں جس منزل پر تھے اور پھر انہیں حکمن جنگل میں دھکیل دیا گیا اور لوگوں سے ان کا میل جول بند ہو گیا, تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے منازل وہیں رک گئے, اس سے آگے ترقی نہیں ہوئی. اس لیے کہ قرب الہی کا سبب تو وہی کام تھا جو اصلاح احوال کا تھا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو جب وہ کام ان سے چھوٹ گیا, انہیں اس سے روک دیا گیا, لوگوں کو ان سے ملنے سے روک دیا گیا, تو ترقی کس بات پر؟ تو اس بات کو مثال نہیں بنایا جا سکتا کہ مسلمان پہ عمل ہو جائے اور جنگلوں میں چلا جائے اور ویرانوں میں چلا جائے. مسلمان تو وہ اکائی ہے جسے دنیا میں رہ کر, دنیا کے مال و دولت میں رہ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زندگی آخرت کی جیتا ہے, اسی فضا میں جیتا ہے, اسی آب و ہوا میں جیتا ہے, यही पानी पीता है, यही गंदम खाता है, इसी जमीन पे चलता है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए वो जीता आखिरत में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज जन्नत के मुआयना फरमाने तशरीफ लेके जन्नत को देखा। एक बार आप सल्लम ने फरमाया कि मैं जब जन्नत का मुलाजा फरमा रहा था तो मैंने बलाल के कदमों की चाप सुनी। इसका मफहूम यही है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो जो उस वक्त कहीं मदीना मुनव्वरा की गली में चल रहे थे या मक्का मुकर्रमा में थे, अरब की सरजमीं पे चल रहे थे, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए वो आबाद जन्नत में थे। बंदे मोमिन इसी फजा में सांस लेता है, इसी जमीन पे जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो जी वहां रहा होता है अल्लाह के पास। उसका हर काम वहां की जमा और तफरीक, वहां के नफ़ और नुकसान को देखकर होता है। वो बात भी करता है तो अंदाजा करता है कि इस बात से मेरा कुछ बिगड़ा या बना। काम करता है तो वो ये सोच कर कि आखिरत में और अल्लाह के नजदीक इसका नतीजा क्या है। काम तो दुनिया ही का होता है लेकिन वो दीन बन जाता है। और ये होता है ताल्लुक बिल्लाह से। और अगर अल्लाह से ताल्लुक न रहे और गाफिल हो जाए, अल्लाह को भूल जाए, आज मेरे पास एक खत था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, चंद नक्श भेज दिए कि ये पीते रहो, लेकिन वो खत अभी तक मेरे जहन पे नक्श है। लिखने वाला ये लिखता है कि मुझे ये तकलीफ है, ये मेरी परेशानी है, लेकिन मुझे जिक्र अल्लाह के जिक्र का ना कहिएगा, मुझसे अल्लाह का जिक्र नहीं होता, और कोई मेरा इलाज है तो वो मुझे बताए। मैंने उसे कुछ भी नहीं लिखा और लिखा कि पीते रहो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक आदमी दुनिया से बेजार है, वो अमेरिका में रहता था, फिर अमेरिका में बीमार हुआ, फिर वहां इलाज कराए, फिर वापस आया, मर्ज ठीक नहीं हो रहा, अब पाकिस्तान में है, दुनिया के जो आला तरीन इलाज थे वो करा चुका है, अल्लाह करे तावीज पीने से ठीक भी हो जाए, लेकिन कैसा अजीब आदमी है, कहता है अल्लाह का नाम मैं नहीं लूंगा भाई। अब जिस बंदे का इरादा ही है कि मैं सब कुछ सह लूंगा लेकिन मैं अल्लाह नहीं कर सकता, ये वो लोग हैं जिनके बारे वो फरमाते हैं उलाइक हुमुल गाफिलून, उन्होंने मेरा तो नाम ही भुला दिया है, उनके उनके नजदीक अल्लाह की कोई हैसियत ही नहीं, अल्लाह से क्या होगा। और वो फरमाते हैं जब ये आलम होता है तो फिर उनका दिल जानवर का दिल बन जाता है, खून पंप करने की मशीन रह जाती है, उसमें वो एहसास और शऊर नहीं रहता, कान जानवरों की तरह सुनते हैं, इंसानियत का जो आलम है और जो फ्रीक्वेंसी है इंसान के सुनने की वो उनकी खत्म हो जाती है। आंखें मादी दुनिया का रंग रूप, मादी दुनिया की चीजें, मादी दुनिया की धूप छांव देखती हैं, लेकिन इससे आगे कुछ देख नहीं पाती, हालांकि निगाहे मोमन को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने वो जला बख्शी कि हुजूर मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज से एक सहाबी दाखिल हुए दरवाजे से, तो आपने पूछ लिया, वहीं खड़े खड़े पूछ लिया, कैसा अस्बहता, आज का दिन कैसा शुरू हुआ भाई तुम्हारा, कैसे सुबह हुई, उसने कि यासुल्ला ईमान के साथ, आपने फरमाया तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारी सुबह ईमान से हुई, تو عرض کرنے لگا جی میں ان قدموں پر کھڑا ہوا عرصہ معاشر کو دیکھ رہا ہوں, حساب کتاب کو دیکھ رہا ہوں, اہل جنت کو جنت میں داخل ہوتا دیکھ رہا ہوں, جہنمیوں کو دوزخ جاتا دیکھ, یعنی اس زمین پر کھڑے ہوئے میری نگاہ میں وہ جلا آپ نے بھر دی کہ جو کام پتنی کب ہوں گے میرے سامنے وہ میرے یقین ہیں, میری نگاہوں میں وہ موجود ہیں. اور یہ سارا کرشمہ ایمان ہی کا تو ہے, اس لیے میں نے ایمان سے صبح کی, مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ نے نور ایمان عطا کر رکھا. آپ ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے جی یہ بھیڑ جو میری گیزڑ نے مار دی میں ذبح نہیں کر سکا, نہیں کھاؤں گا. بھائی گیزڑ نے اس میں سے پاؤ گوشت نکال لیا ہوگا, شیر نکال لیا ہوگا, باقی تو پورا جانور پڑا, کیوں نہیں کھاتا؟ حرام ہے. کس نے حرام کیا؟ محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے قرآن میں. حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ حرام کھا کر جو گوشت بنے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس نے جہنم کہاں دیکھی ہے؟ اسے یقین ہے جہنم ہے, اسے پتا ہے قیامت ہے, وہ جانتا ہے کہ سب کچھ تولا جائے گا, وہ جانتا ہے اس گرمی میں سارا دن ریوڑ چراتا ہے اور اس گرمی میں روزے آ جاتے ہیں, سارا دن پیاسا رہتا ہے, جنگل بیابان میں تالاب پہ ریوڑ پانی پی لیتا ہے, وہ خود کیوں نہیں پیتا؟ منہ دھوتا ہے, وضو کرتا ہے, سجدہ نماز پڑھتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سر پہ چھینٹے مارتا ہے, گھٹ پیتا نہیں, پیاس سے تڑپ کیوں نہیں پیتا؟ اسے یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میں جی اللہ کے روبرو. اس چرواہے کو جس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا جنگل میں, اسے کس نے بتا دیا؟ نور ایمان نے اس کی نگاہ کو بھی اتنی وسعت دے دی کہ یہ قیامت کو بھی دیکھ رہا. تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ان پڑھ کی نگاہوں میں بھی وہ وسعت دے دی کہ یہ قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے شرعی احکام سے رو گردانی کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا. تو ایسے ہی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا وہ یہ دیتا ہے, بلکہ اس نے مقرر کر دیا فطری طور پر, جیسے کوئی زہر کھاتا ہے تو مرے گا, گولی مارتا ہے تو مرے گا, اسی طرح جب غافل ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں سے ہدایت کے راستے چھپ جاتے ہیں, اس کی نگاہ ہدایت سے اندھی ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا. اور کوئی کہیں بھی ہو, جب وہ عظمت الہی کو جانشین کر لے دل میں اور اللہ کو پکارنا شروع کر دے تو لاکھوں گمراہیوں میں بھٹکے ہوئوں کو بھی لا کر ہدایت پہ کھڑا کر لیتا. اسی لیے فرمایا کہ من یهد اللہ فهو المهتدی, وہی ہدایت یافتا ہے جسے اللہ ہدایت دے, اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کو یاد کرے, اللہ سے ہدایت مانگے. یہ دنیا عارضی ہے, اس کا آرام بھی اچھی بات ہے, اس میں عزت و آبرو سے رہنا اسلام کا خاصہ ہے, لیکن دنیا پرتو ہے آخرت کا, اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی اور جس کی تعمیر آج ہونی ہے, آج ہم کر رہے ہیں. جو کام بھی دنیا کا کرتے ہیں نگاہ میں وہ وسعت ہو کہ آخرت میں اس سے کیا بن رہا ہے. البریز میں مختلف واقعات انہوں نے اپنے شیخ کے لکھے ہیں, ان میں ایک وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا گورنر تھا اور بڑا ظالم تھا اور بادشاہ نے اسے معزول کر دیا, تو میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا اور میں بڑا خوش تھا, اور میں نے اس کی حضرت وہ ظالم کا تو قلعہ کما ہو گیا اور بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس ہمارے صوبے کی جان چھوٹ گئی, اسے بادشاہ نے معزول کر دیا. تو وہ فرمانے لگے نہیں بھائی وہ ابھی گورنر رہے گا, کی ضرورت تھا. وہ آپ کیا فرماتے بادشاہ نے اسے معذوف کو فرمانا بحال ہو جائے گا. آپ تو کیسے ہو نا حضرت؟ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے جہنم میں جو سزا گاہیں بن رہی ہیں اور جو سزائیں مقرر ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی وہ اور ظلم کرتا رہے گا. اگر اس کا ظلم بند ہو جاتا تو وہ بھی بند ہو جاتی جو کچھ بن رہا ہے وہاں. تو چونکہ ابھی اس کے لیے مزید سزائیں وہاں بن رہی ہیں جو اس کے لیے مزید تندور جلائے جا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ظلم. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے ہی دن بادشاہ نے اسے بحال کر دیا. دنیا کی زندگی ہر شخص آخرت کے لیے دے رہا ہے. غافل ہے تو وہ جانتا نہیں, لیکن اس کا کردار اگر برا ہے تو اس میں سزائیں وہاں مرتب ہو رہی ہیں. اور مومن ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے بھائی, گھر تم نے بنانے ہیں, باغات تم نے لگانے ہیں, نہریں تم نے کھودنی ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیسے فرمایا, اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہاں ایک ایک نعمت بنتی چلی جائے. تو مومن کی زندگی الحمدللہ بھرپور زندگی ہے. اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جو زندگی کو اپنی ذات سے متاثر کرے, اللہ کے بندوں کو ظلم سے بچانے اور انہیں نیکی کی طرف لانے کا سبب بنے, اور اس دنیا میں جیتا بستا ہو. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. ایک ہی آواز میں اڑتے ہیں. اور گدھ مردار تلاش کرتا ہے جبکہ شاہین زندہ شکار تلاش کرتا ہے. دونوں کی زندگی الگ الگ ہے ایک ہی فضا میں. اسی طرح اللہ سے غافل اسی فضا میں سانس لیتا, اسی زمین پر رہتا بستا ہوا نافرمانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. اور اللہ کا بندہ وہ ہے, مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس کا ہے جو جیتا رہتا اس دنیا میں ہے, بستا اس دنیا میں, جس کی زندگی متاثر کرتی ہے فضاؤں کو, ماحول کو, ارد گرد کو, عالم انسانیت کو, جس کا ہونا نیکی کا سبب بنتا ہے, جس کا ہونا برائی کو روکنے کا سبب بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.